إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کی اس نشست میں حج کے دروس کا آغاز کرتے ہیں، اور حج کے دروس میں سب سے پہلا درس ہے حج سے پہلے اور آج کے درس میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بیان کروں گا حج سے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ کے اہم احکام اور مسائل، تلبیہ کا مفہوم کیا ہے، تلبیہ کی ہسٹری کیا ہے، اور تلبیہ میں چند اہم پیغام ہیں جو صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو سمجھے. دوسرا درس انشاءاللہ ہوگا حج کے دوران، یعنی حج ہم کیسے کریں، اور تیسرا درس انشاءاللہ ہوگا حج کے بعد. حاجی لوگ حج کر کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے حج کا، اللہ تعالیٰ نے حج کو مشروع کیوں کیا ہے؟ کیا صرف چند دن چند جگہوں پہ رہ کے، پہاڑوں پہ رہ کے، سردی اور گرمی کو برداشت کر کے ثواب کما کے صرف گھر چلے جاؤ، یہ حج کا مقصد ہے کیا؟ تو حج کے بعد حج کے کیا اہم پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے. آج کے درس میں حج سے پہلے، یاد رکھیں جب کوئی شخص حج کرنے کا عزم کر لیتا ہے، یا جیسے ہمارے ملک میں قرآن اندازی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ حج کرنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے حج کریں. تو وہ لوگ جن لوگوں کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہے، یا وہ لوگ جو حج کا اس سال میں عزم کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے حج سے پہلے؟ نمبر ایک، دعا کرنا چاہیے، اور دعا بھی دو قسم کی ہے، دعاء الشکر و دعاء الطلب. دعاء الشکر کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس سال میں حج نصیب ہو رہے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دعا طلب، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس سال میں حج کروں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنت طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرا حج بھی قبول فرما. تو یہ دعا کرنا ضروری ہے سب سے پہلے، جو ہی آپ کو خبر ملے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ کو لائسنس مل گیا حج کا، یا آپ قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلا ہے، سب سے پہلے آپ نے فضل و کرم جس ذات کی طرف سے ہے اسی کی طرف آپ نے لوٹنا ہے. نمبر دو، الاخلاص. اخلاص بہت ضروری ہے میرے بھائیو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین، شیخ صاحب مٹھے میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا نام ہی اخلاص ہے، بغیر اخلاص کے دین کا وجود ہی نہیں. تو حاجی کے لیے ضروری ہے جو ہی وہ عزم کرے حج کرنے کے لیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں پورے محلے میں ڈڈورا پھر جاتا ہے کہ فلان صاحب جو حج پہ جا رہے ہیں. اب پورے محلے والوں کی سختی آ گئی ہے, انہوں نے جانا بھی ہے, مٹھائی بھی خریدنی ہے اور مبارکباد بھی دینی ہے اور پھولوں کے ہار بھی خریدنے ہیں. میرے بھائی حج آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیے, آپ عبادت ہے حج. آپ صرف اس طریقے سے, بلکہ کچھ لوگ کیمرے لے جاتے ہیں, تصویریں بن رہی ہیں, یہ خوش قسمت شخص ہیں, ان کا بھی حج کا ویزا لگا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی حج کا ویزا لگے گا. کچھ لوگ تبرک کے طور پہ جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہیں. اخلاص کا یہ تقاضا ہے کہ جو ہی آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ اپنے اہل و عیال کو بتا دیں یا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بتا دیں, اس کی وجہ میں آگے بیان کروں گا. اور آپ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی تیاری کریں اور چلے جائیں. بعض لوگ تو ایئرپورٹ تک کوئی ڈول لے کے آ رہے ہیں پیچھے, پتہ نہیں جیسے کوئی شادی پہ نہیں بارات نہیں جاتی اس طریقے سے. نہیں, حقیقت ہے میرے بھائیو, اکثر گاؤں میں آپ دیکھیں تو حاجی صاحب کو ابھی حج نہیں کیا, پہلے سے حاجی صاحب ہو گئے کہتے تفاعل کے ذریعے سے, یعنی ابھی انشاءاللہ یہ جب نکلے ہیں تو حج کر کے ہی آئیں گے انشاءاللہ, تو پہلے سے حاجی صاحب کرنا شروع کر دیتے کچھ لوگ. اور ایئرپورٹ تک جیسے دلہا کو سجا کے لیے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ حاجی صاحب جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اخلاص کے منافی ہیں میرے بھائیو. نمبر تین, الاتباع, اتباع سنت. کیونکہ اگر ہم حج کرتے ہیں اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں حج کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہم حج کیسے کریں, جیسے لوگ کرتے ہم بھی کر لیں گے. اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ حج اسے کہتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اتباع بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری مسلم, اور صحیح مسلم کی روایت میں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو, ہمارے عمل کے مخالف ہو, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے, اگرچہ وہ عبادت کیوں نہ ہو. عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور اتباع سنت کی دوسری دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری روایت ہے, حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک باب ہے, باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت جابر کی بڑی مشہور روایت ہے, پورا حج کا طریقہ وہاں پہ بیان کیا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا عزم کیا تو اعلان کیا میں حج پہ جا رہا ہوں, تو لوگ کافی دور دور سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے قدوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے ہیں, ہم بھی ویسے کریں. جب فرماتے جب میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کے دیکھا تو جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے. استاد ایک ہے اور شاگرد, جہاں تک نظر جاری وہاں تک لوگ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تعلیم دی. آج ہمارے ساتھ چار پانچ ساتھی ہیں جو ہم سمجھا نہیں سکتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حج کی تعلیم دی. تو اتباع سنت بہت ضروری ہے, اور اتباع سنت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ تو نمبر چار, علم حاصل کریں. جیسا کہ کوئی شخص ڈرائیونگ کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیکھتا ہے, ڈرائیونگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے, چاہے اسے ایک ہفتہ لگے, دس دن لگے, ڈرائیونگ سکول میں وہ بھرتی ہوتا ہے اور جب تک اسے پاس نہیں کرتے اسے لائسنس نہیں ملتا. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, دن میں پانچ وقت نہیں, سال میں ایک مرتبہ نہیں, زندگی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور وہ بھی ہم بغیر علم حاصل کیسے چلے جائیں, ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا موبائل دیکھیں 300-400 ریال کا ملتا ہے, وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھیں پھر اسے یوز کرتے ہیں, کہیں خراب نہ ہو جائے, سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں 110 سے 220 بجلی کتنی ہے اس کی. یہ علم ہے میرے بھائیوں جو ہم حاصل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈیوائس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور حج پانچواں رکن ہے جیسے آپ جانتے ہیں ارکان اسلام میں سے, بنیادی مسائل میں سے, بنیادی احکام میں سے ایک مسئلہ اور حکم ہے, دین کا بنیادی حصہ ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے علماء سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے, گھر بیٹھے سے نہیں ہوتا, ٹی وی کے سامنے ڈش انٹینا سے علم حاصل نہیں کیا جاتا, نیٹ کے سامنے بیٹھ کر نیٹ سے علم نہیں حاصل کیا جاتا. انما العلم بالتعلم, علم حاصل کیا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے, اور تعلیم حاصل کی جاتی ہے استادوں سے, علماء سے. تو نمبر چار, علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر پانچ, التوبہ, توبہ کرنا, اپنے سب گناہوں سے توبہ کرنا. اور ہم سب گنہگار ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بہت گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشیں اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یاد رکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ سے گناہ ہو جائے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, سارے, کل لفظ عموم, سارے کے سارے. لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں, کیا بہترین خطا کار بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے, بہترین خطا کار ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. صدق صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ سچ بولتے ہیں. بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کریں. آپ توبہ کرتے ہیں آپ بہترین انسان ہیں, اور جو توبہ نہیں کرتے بدکاریں پہ بدکاریں کرتے جاتے ہیں, خطا پہ خطا کرتے جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے کس سے توبہ مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہو کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تیرے گناہ آسمان کو چھوئیں اور اگر تیرے گناہ زمین پر بچھا دیے جائیں اور زمین کو ڈھانپ لیں, اور تو اس صورت میں میرے سامنے آتا ہے کہ تو نے کبھی شرک نہیں کیا, میں تجھے معاف کر دوں. ارے ہمارے, یعنی ایک انسان سوچے کتنا گناہ ہوں گے انسان کے, آسمان چھوئیں گے. یہ رب غفور ہے, یہ رب رحیم ہے, یہ رب کریم ہے. تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے, گناہوں سے پاک ہو کے جاؤ. کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہو, ایسا عمل کرنے جا رہے ہو, اگر مبرور ثابت ہو جائے تو سارے گناہ آپ کے پیچھے معاف. جیسا کہ آج ہی آپ نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تو گناہوں سے توبہ. یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں, حج کا ویزا لگ گیا ہے, وہ کاروبار ادھر کا ادھر ہی ہے, سود پہ سود کھائے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں. حج بھی کر لے واپس آئے, وہی کاروبار ہے, وہی سود کھانا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ کیا یہ واقعی اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے؟ یہ اس کے واقعی گناہ معاف ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے. اسی طریقے سے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, جانے سے پہلے نافرمان, آنے کے بعد بھی نافرمان, میوزک گانے سننے والے پہلے بھی نافرمان, آنے کے بعد بھی نافرمان, حج سے پہلے بھی زنا کرنے والے, حج کے بعد بھی زنا کرنے والے, تو زندگی کب تبدیل ہوگی؟ اگر حج میں زندگی تبدیل نہیں ہوتی آپ کی تو کب ہوگی پھر؟ اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے آپ کے لیے, گھر سے دور, دوست احباب سے دور, ماحول سے دور, اپنے قریب سے قریب, بیوی بچوں سے بھی دور. اگر آپ کو مجبور کر رہے ہیں حرام کھانے پہ بیوی اور بچے, آپ ان سے بھی دور ہوں. موقع ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے جا رہے ہو؟ کس کے مہمان بن کے جا رہے ہو؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے. ابھی وہ ماحول نہیں جس نے تمہیں خراب کیا, وہ بیوی بچے نہیں تمہارے ساتھ جس نے تمہیں مجبور کیا کہ حرام کھاؤ. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ نمبر چھ, اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو پہلے قرض ادا کرو. قرض ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ فرض ہے. حج اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور قرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرو. اور قرض دو قسم کے ہوتے ہیں، جو مقروض انسان جو ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کے اوپر قرض اتنا بھاری ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص حج پہ نہ جائے. جو خرچ حج پہ اس نے رکھے ہیں یا جو حج کے لیے وہ پیسہ دے گا وہ قرضے پہ دے دے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چیز قسطوں پہ لی ہے، یہ گھر لیا ہے یا گاڑی لی ہے، اس نے اس کی قسط ادا کرنی ہے، یہ بھی قرض ہے اس کے سر پہ، لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس پیسہ وافر مقدار میں میسر ہوتا ہے، وہ دے سکتے ہیں آسانی سے. تو ایسا قرض جو ہے وہ حج سے ممانعت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اور آپ کی قسط جو ہے وہ ادا ہوتی رہے گی. اگر ایسا قرض ہے تو حج میں کوئی ممانعت نہیں آپ کرنے. اگر وہ حج ہے جو پہلے میں نے بیان کیا، اگر وہ قرض ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، تو بہتر ہے کہ قرض پہلے ادا کیا جائے بعد میں حج کیا جائے. میں نے کہا بہتر ہے. اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے حج پہ اور قرض ادا نہیں کرتا، اس کا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حج ہوتا ہے، لیکن جو اس نے کوتاہی کی اس کا گناہوں سے ملے گا. اسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے یہاں پہ، وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں، اگر میں قرض دار سے اجازت لے لوں اور حج پہ چلا جاؤں، مجھے اجازت دے دے، تب تو ٹھیک ہے نا. کچھ علماء نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں. کیونکہ جس کا قرض آپ نے دینا ہے، حج پہ اگر آپ کے 2-3 ہزار ریال لگتے ہیں اور آپ نے قرضہ دے دیں 8 ہزار ریال، تو اگر وہ آپ کو اجازت بھی دیتا ہے، آپ کے قرض میں کوئی کمی ہوئی؟ 8 کا 8 ویسے کہیں، لیکن اگر یہ 2 یا 3 ہزار آپ اس کو دے دیتے ہیں، آپ کا کتنا بچا؟ 5 ہزار. کمی ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ پہلے اپنا ادھار، اپنا قرض ادا کریں، بعد میں حج کریں. اگر ایسے مر گئے، آپ پر حج فرض ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں آپ سے. نمبر 7، واجب نفقہ، جو فرض نفقہ ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ فراہم کر کے جانا، اور اتنی وافر مقدار میں پیسہ چھوڑ کے جانا کہ آپ کا سفر جب تک ختم نہیں ہو، جب تک آپ لوٹ کے واپس نہیں جاتے، اتنا آپ کے پاس وافر مقدار میں مال ہونا چاہیے کہ آپ کے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ کون سا حج ہوا بھائی؟ حج کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے بیوی بچے پریشان ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے اوپر فرض ہیں، آپ فرض پورے، والدین زندہ ہیں، والدین کی خدمت کر کے والدین کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کے جائیں جتنا ان کو ضرورت ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ اتنا وافر مقدار میں پیسہ چھوڑ کے جائیں. نمبر 8، وصیت لکھنا. وصیت جانتے ہیں؟ وصیت، وصیت لکھیں. اور وصیت میں سب سے پہلے، کیونکہ اب جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں، آج کل تو سفر آسان ہو گیا، پچھلے زمانے میں بہت مشکل سفر تھا، 4-4 مہینے لگتے تھے، راستے میں لٹیرے ہوتے تھے، ڈکیت ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی. اور آج کل کے دور ویسے بھی دیکھا جائے، آج کل کے دور میں بھی امن و سلامتی تو ہے الحمدللہ، لیکن ایکسیڈنٹس وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے وصیت لکھ کے جانا، اور اس وصیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وصیت، تقوی کی وصیت. اور اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ اس میں لکھنا ہے وصیت، میں نے فلاں فلاں کا قرض ادا کرنا ہے. اگر کسی سے کچھ لینا ہے وہ بھی لکھنا ہے، میں نے فلاں فلاں سے لینا ہے. اسی طریقے سے نصیحت بھی کرنی ہے وصیت کے ساتھ. جو گھر کے سربراہ ہیں، اس کے والد ہیں، اس کو کہہ کے جائیں میرے بچے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، گھر میں ایمان کا ماحول رہنا ہے. اگر میں نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جس کی مرضی کرے جیسے کرے. تو آپ وہاں پر اپنے والد کو یا کسی معتبر شخص کو، جو آپ کا بھائی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو، آپ اس کو وکیل بنا کے جائیں تاکہ وہ آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے رہے. تو یہ وصیت بھی بہت ضروری ہے. نمبر 9، رد الموالی. دیکھیں انسان کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کر دیتا ہے کسی پہ، ظلم ہو جاتا ہے. اگر کسی پہ ظلم کیا ہے نا تو اسے معافی مانگ لو. اور ظلم مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک ایسا ظلم کہ آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے, آپ کو پتہ چلا میں نے اس پہ ظلم کیا, آپ جاؤ اسے معافی مانگ لو. دوسری قسم کا ظلم ہوتا ہے غیبت کرنا. یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے. انسان بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی غیبت کر لیتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا, تو معافی مانگے. اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں, اگر میں جا کے اسے کہوں میں نے غیبت کی تھی آپ کی, وہ پھر ناراض ہوگا؟ ناراض نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اگر ہوگا بھی تو پتہ چلے گا آپ حج پہ جا رہے ہیں, پھر بھی آپ کو معاف کر دے گا. یہ جو آپ کو یاد ہے, یہ نہیں جو آپ کو یاد, جو آپ کو یاد ہے وہ توبہ میں بات ختم ہو گئی. جو آپ کو یاد نہیں کس کس کی میں نے کیے پتہ نہیں, تو وہ تو توبہ میں ختم ہو گئی. لیکن جس جس آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کسی کا ناجائز حق لیا ہے یا کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے, تو آپ جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں. نمبر 10, حلال مال سے حج کرنا. حلال مال سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہیں, پاک ہیں, صرف طیب اور پاک چیز ہی قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیں قریش کافر جاہل, جب کعبے کی تعمیر کرنی چاہیے تو کیسے تعمیر کی کعبے کی؟ انہوں نے اسپیشل کانفرنس, کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کے لیے. اس میں ایک بڑی شرط تھی کہ حلال مال سے ہی تعمیر کرنا ہے, اس میں کوئی حرام مال نہیں آئے گا. وہ جانتے تھے کہ ہم بہت بہت حرام مال کماتے ہیں, بڑے بڑے تاجر تھے, جانتے ہیں کہ نہیں, بڑے بڑے تاجر تھے, ابو جہل ابو لہب وغیرہ سارے بڑے بڑے تاجر تھے, لیکن حلال مال اتنی کم ان کو ملا کہ کعبہ آج تک بھی ادھورا ہے, کعبے کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی. جو ارکان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جو بنیادیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی, انہیں بنیادوں پر کعبہ بننا تھا, کعبے کی تعمیر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے. جب بنیادوں پہ بنیادیں رکھیں تو دیکھا پیسہ جو ہے حلال پیسہ کم پڑ گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے حجر اسماعیل کی جگہ جو ہے جسے حطیم کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے جو شمالی دیوار اس کو چھوٹا کر دیا. مشرقی مغربی اور جنوبی دیوار تو پوری ہے, بنیاد کے اوپر ہے. جو شمالی دیوار تھی اس کو بنیاد سے پہلے کر دیا, آگے کر دیا, اور کعبے کو چھوٹا کر دیا اور کعبے کی تعمیر ہو گئی. دروازے دو تھے کعبے میں, اب کتنی ہیں؟ اب کتنی دروازے ہیں؟ ایک ہے. یہ جو آج کعبہ موجود ہے یہ قریش کی تعمیر کا کعبہ ہے, وہی آج تک موجود ہے. اب پتہ نہیں چیز کا, پتہ نہیں کسی, میں بتاتا ہوں, سر بتاتا ہوں. اب یہ سمجھے ذرا, یہ جو آج کعبہ موجود ہے یہی وہ تعمیر ہے جو قریش نے کی تھی. پیسہ کم, حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں کتنے مالدار تھے لیکن حلال پیسہ کم تھا, اس کے باوجود بھی حرام کا ایک درہم نہیں ڈالا. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو چھوٹا کر دیا لیکن ایک درہم بھی حرام کا نہیں ڈالا. تو میں حاجی سے یہ سوال کرتا ہوں جو حج پہ جا رہا ہے کہ اگر کافر مشرک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ خالص کرتے ہیں, اور آپ حج کے لیے نکلے ہو اپنے گھر سے, حرام مال سے حج کرنا چاہتے ہو, سوچنے کی بات ہے. کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ابو جہل ابو لہب یہ کر سکتا ہے, حرام کے مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کرتا, تو میں بھی حلال مال سے حج کروں گا. اور حلال مال حلال کمائی سے ملے گا میرے بھائیو, صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گا. اچھا رہی کعبے کی تعمیر کی بات, جب قریش نے کعبہ بنا لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی, نبی بنے مکی زندگی میں, پھر مدنی زندگی میں, پھر اس طریقے سے جنگیں ہوتے رہیں, فتح مکہ بھی ہو گیا. تو جب فتح مکہ کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کو گرا دیتا, وہ پھر وہی تعمیر کرتا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور بیان کیا کہ کس طریقے سے کعبہ تھا، دو دروازے تھے، لوگ ایک دروازے اندر جاتے دوسرے نکل جاتے تھے، اور بالکل دروازہ زمین پہ تھا، اونچا نہیں تھا، زمین پہ تھا بالکل، جیسے عام دروازے ہوتے ہیں کمرے کے. قریش نے ایک دروازہ کر کے اونچا کر دیا، کیوں؟ جس کو وہ چاہتے سردار لوگ وہ جاتے، جس کو نہ چاہتے کوئی نہ جاتا. لیکن کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مشرکان عقائد وہی سوچ موجود تھی کہ اللہ کے گھر کو گرانے، یہ کیسے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ گھر کو گرانے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے گرائے رہیں. جب عبداللہ بن زبیر رضان ہو کے زمانے میں حجاب بن یوسف نے حملہ کیا، کعبہ گر گیا، تو عبداللہ بن زبیر نے رضان ہو کعبہ کی پھر تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام بنیاد پہ تعمیر کی، وہی کو ہی کعبہ تھا جو صحیح تھا، دو دروازے زمین پہ جیسے تھا، اور وہی اور حقیم نہیں تھا، پورے کا پورا کعبہ تھا. اور عبداللہ بن زبیر کی وفات جو ہے وہ سن 73 ہجری میں ہوئی. حجاب بن یوسف نے پھر حملہ کیا، پھر کعبہ گر گیا. جعد بل بن مروان نے اقتدار لیا اور خلیفہ بنے، تو انہوں نے کعبہ بنانے کی، کعبہ تعمیر کرنا پھر حکم دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے جو عبداللہ بن زبیر نے کیا ہے، اصل کعبہ وہی تھا جو پہلے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ان کو اس حدیث کا علم نہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، بلکہ اس حدیث کا علم حضرت جابر کو تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو تھا، ان کو اس کا علم تھا، لیکن عبداللہ بن مروان کو علم نہیں تھا، نہ ہی حجاج کو پتا تھا. تو انہوں نے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ پھر سے کی، کیسے؟ جیسے آج موجود ہے، قریش کی تعمیر کے مطابق کعبہ تعمیر ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، امام مالک نے کافی غصے کا اظہار کیا، وہ یہ فرمائے تو کعبے کی تعمیر تو وہی درست تھی جو عبداللہ بن زبیر کر کے گیا ہے، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا پھر کوئی مشکل ہے کہ غلط ہے تو توڑ کے پھر بناتے ہیں. انہیں کہ یہ کوئی عام گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، توڑتے رہو گے اور بناتے رہو گے، بس جیسے چھوڑ دو اسے. پھر اگر یہ دروازہ کھل گیا، جو حکمران آئے گا وہ توڑے گا پھر بنائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے، سوہاف نہ لگو، جیسا ہے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آج تک وہ کعبہ ویسے کا ویسا موجود ہے. نمبر 11، فرائض کا خاص طور پہ اہتمام کرنا. فرض نماز ہے. جو لوگ حج پہ نکلتے ہیں، بعض لوگ سفر کی وجہ سے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ارے فرض نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گھر کے لیے طرف تو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یاد رکھے، فرائض کی معافی نہیں ہے، فرض نمازوں کی معافی نہیں ہے. جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتے ہو تو دار اسلام سے بھی خارج ہے. تو اس لیے فرائض کا اہتمام کرنا اور وقت پہ نماز ادا کرنا، اگرچہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر کرے اور جمع کرے، لیکن اس کی معافی کبھی نہیں کہ وہ چھوڑ دے. نمبر 12، ترک المحرمات، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور دور ہونا. جتنی محرمات ہیں، تعجب کی بات ہوتی ہے، احرام پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک، ہاتھ میں سگریٹ ہے، یہ کیسا حج ہے؟ بھی محرمات سے اجتناب کرو. آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو اور ہاتھ میں حرام. ورنہ مجھے تعجب، کچھ لوگ واکمن لے کے جاتے ہیں، ریڈیو لے کے جاتے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے جاتے ہیں. کتنے دن ہیں؟ سارا سال کم پڑ گئے تمہارے لیے کہ چند دن نہیں گزار سکتے ہو؟ تو لیپ ٹاپ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جو چیز اس میں حرام ہے وہ نہ دیکھو. اسی طریقے سے جو گانے موسیقی وہ حرام ہیں، وہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سگریٹ نوشی حرام ہے، تو حرام سے اجتناب کرنا. اسی طریقے سے گالی دینا یا غیبت کرنا، یہ سارے سارے محرمات ہیں. لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹے چھوٹے بات پہ لڑ پڑنا، اب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے لوگ ہجوم کی رش کی وجہ سے، اس وقت احرام بھی بھول جاتے، سب کچھ بھول جاتے. پھر تو محرمات کا خاص طور پہ اجتناب کرنا. نمبر 13، رفقۃ الصالحہ، اچھے لوگوں کے ساتھ حج کرنا، یہ بہت ضروری ہے. حج کرے کے لیے نکلے, سارے کے سارے دوست جو ہیں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے, فریبی, مکار, گانے گانے والے, بجانے والے. اب ان کے سفر میں یا حج میں کیا ہوگا, وہ باتیں کون سی کریں گے؟ وہی باتیں کریں گے جن پر وہ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. تو یہ اچھی طرح دیکھنا کہ رفقہ صالحہ, اچھے لوگوں کے ساتھ حج کرنا. نمبر 14, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے. جو بھی اذکار ہیں بشرطے کہ سنت کے مطابق, اللہ 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 یہ اس طرح کے, یہ جو اذکار ہیں یہ بدعی اذکار ہیں, یہ جائز نہیں ہیں, نہ احرام میں جائز ہیں نہ ویسے جائز ہیں, کسی صورت میں جائز نہیں ہیں. جو سنت کے مطابق ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت کے ساتھ کرے. وذکر اللہ ذکرا کثیرا. نمبر 15, حسن الاخلاق, اچھے اخلاق کے ساتھ حج کریں تاکہ آپ کا حج بھی اچھا ہو اور دوسرے مسلمان کا حج بھی اچھا ہو. اگر آپ اخلاق, حسن اخلاق حج میں نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ تو حسن اخلاق بہت ضروری ہے. یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ حج میں بھی ضروری ہے, اس لیے میں نے کہا حج سے پہلے, یہ حج میں بھی ضروری ہے, حج کے علاوہ بھی ضروری ہیں, یہ عام زندگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں سب کے لیے. لیکن حاجی کے لیے, جس نے حج پہ جانا اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھی چند چیزیں جو میں نے مناسب سمجھی حج سے پہلے کرنے کی. اگر آپ اپنا حج مبرور کرنا چاہتے ہیں تو یہ حج سے پہلے ان کا میں نے ذکر کیا, ان کو اچھی طرح سمجھیں. اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ٹائم کتنا ہوا. اچھا ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا. میں تلبیہ کے بارے میں کوئی چند چیزیں بیان کرنا پسند کرتا ہوں. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کا لفظ اصل میں لبیک سے لیا گیا ہے, اور لبیک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا شخص چھوٹے کو حکم دے کوئی چیز کرنے کا تو چھوٹا جواب میں زبان سے کہتے ہیں لبیک. اور کیسے شروع ہوا, تاریخ کیا ہے تلبیہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں باپ بیٹا دونوں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کا حکم پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا تیرا عظیم گھر, ہم ضعیف اور کمزور محتاج بندے کر رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں, کوئی کوتاہی ہو جائے ہم سے, کوئی نقص ہو جائے ہم سے, اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانا اور قبول فرمانا. حالانکہ کس کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم. یہ ہوتی ہے عاجزی کی اور ذلت اور انکساری کی انتہا. جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے ابراہیم اب اعلان کر دو لوگوں کو کہ میرے گھر کا حج کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابراہیم آواز تو دے پہنچائیں گے ہم, پہنچانا ہمارا کام ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنی بھی لوگ تھے, جتنی بھی انسان تھے, سب کو اعلان سنایا. صرف اتنی نہیں, جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا وہاں تک بھی آواز پہنچی, اور جو باپ کے پیٹ کے اندر جو ایک نطفہ تھا وہاں تک بھی آواز گئی کہ اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پہ حج فرض کر دیا, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤ حج کرو, یہ اعلان کروایا. اور اس وقت سے لے کے آج تک لوگوں نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک, یا اللہ تیرا حکم ہے ہم حاضر ہیں. اچھا تلبیہ کا ترجمہ لبیک اللہم لبیک 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 کا ترجمہ کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. اللہم اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد بے شک سارا حمد و ثنا، ساری تعریفیں صرف تیری ہیں. والنعمت ساری نعمتیں بھی تجھی سے ہیں. لک والملک اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے. لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. اور بار بار اسی کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے. جاہلیت میں مشرک بھی تلبیہ پڑھتے. ابو جہل ابو لہب تلبیہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ابو جہل کا تلبیہ سنے ذرا. ابو جہل جب تلبیہ پڑھتا یوں پڑھتا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لك ملکته وما ملک، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. الا یہاں الا پہ مار کھا گئے، سوائے ایک شریک کے، وہ بھی تو اس شریک کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جو جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کا مالک بھی تو ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ اقرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک شریک مانتے ضرور ہیں. یہاں پہ عقل ان کی ماری گئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ دیکھا تو اس تلبیہ کو جو باطل جو حق تھا وغیرہ سے رہنے دیا، جو باطل تھا وہ تبدیل کر کے وہاں پر حق لے کے آئے. تو تلبیہ یوں ہے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں جلدی سے تھوڑے سے وقت میں چند فوائد اور چند پیغام جو ہیں اس تلبیہ میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، اخلاص کی حقیقت. میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اس لفظ میں جو اہم باتیں میں وہ بیان کرتا ہوں. تو اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ میں حاضر اللہ میں حاضر کس کے لیے حاضر ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. گھر چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پورے ماحول کو چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کا نام ہے اخلاص. کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنا نام کمانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں حاجی ہے. اللہ تعالیٰ میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں صرف تیری رضا کے لیے. یہ ہے اخلاص. تو سب سے پہلے تلبیہ میں اخلاص کا پیغام ہے کہ اخلاص کو سیکھو. اخلاص کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہے ہیں. تلبیہ پڑھو، اخلاص کو سمجھو کیا ہے. نمبر دو، اتباع سنت. وہ کہاں سے؟ تلبیہ کس نے پڑھا اور ہمیں کس نے حکم دیا تلبیہ پڑھنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو اتباع بھی یہاں پر نمایاں ہے. نمبر تین، مکمل بندگی کا اظہار. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. تیرا حکم ہے، میں نے سر جھکا دیا. تو نے بلایا، میں حاضر ہو گیا. تو نے حکم دیا، سب کچھ چھوڑے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تھوڑا سا غور کیا آپ نے اس لفظ پہ، لبیک کے لفظ پہ؟ دیکھیں ذرا، کپڑے اتارو، لبیک. احرام پہننا ہے نا، تو یہ کپڑے تو اتارنے پڑیں گے. حکم ہے، پورا سال کپڑے پہنتے رہے ہو نا، ابھی مرضی سے اتارتے رہو، اب میری مرضی چلے گی تیری نہیں چلے گی. کپڑے اتارو، لبیک. گھر چھوڑو، لبیک. بیوی بچے چھوڑو، لبیک. سفر کی مشکلوں کا سامنا کرو، لبیک. بھوک اور پیاس ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، لبیک. جیسے حکم دیا ویسے حج کرنا ہے، لبیک 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 لبیک. حج کے سارے احکام، یعنی عرفات میں کب رکنا ہے، لبیک. قربانی کب کرنی ہے، لبیک. صفا کب کرنا ہے، لبیک. بال کب بڑھوانے ہیں، لبیک. تو آپ کا سارے کا سارا وقت لبیک میں گزرتا ہے. یہ ہے مکمل فرما برداری اور مکمل بندگی اللہ تعالیٰ کی. جو شخص یہاں پہ نہیں سیکھتا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، وہ پورا سال کیا سیکھے گا؟ تو زبان سے لبیک کہنا ہے اور عملاً بھی کر کے دکھانا ہے، یہ مکمل بندگی ہے. نمبر چار، نیت کے بعد فوراً کیوں تلبیہ پڑھتے ہیں؟ نیت یہ ہے لبیک اللہم حج، حج کی نیت ہو گئی، یا عمرہ کی نیت لبیک اللہم عمرہ، اس کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک آخر تک. نمبر ایک اس کی جو حکمت ہے واللہ اعلم، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے نیت کر لی ہے، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میں حاضر ہوں، جو تو کرنا چاہے میں حاضر ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ میرے لیے یہ حج یہ عمرہ آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق میں حج اور یہ عمرہ ادا کر سکوں. نمبر پانچ وحدت الوجود کا رد. وہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا؟ لبیک اللہم لبیک، ایک لبیک پڑھنے والا ہے، ایک لبیک پڑھنے کا حکم دینے والا ہے، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک عبد ہے، ایک معبود ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری کائنات، صرف پوری کائنات میں ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ خالق اور مخلوق ایک ہیں، جن و انس ایک ہیں، اچھا اور برا ایک ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا رد ہے. نمبر چھ بندے کی انکساری اور محتاجی کی حقیقت کا بیان. تلبیہ پڑھنے والے جو بندہ ہے کتنا محتاج ہے اپنے رب کا، کتنا فقیر ہے. ہو سکتا ہے سارے کا سارا سال میں اس کی اچھی پوسٹ اور لوگوں کے سامنے سینہ تان کیسے چلتا ہو اور ایک ایک اشارے پہ اس کی بات مانی جائے. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، سب برابر ہیں. تو یہاں پر بندگی کی حقیقت میں نے بیان کی تھی اور ذلت اور انکساری کی بھی حقیقت بیان ہو رہی ہے. نمبر سات اسی کے ساتھ ساتھ سب برابر ہیں، برابری کا پیغام ہے. کیوں؟ جب کوئی بادشاہ حج کرتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تلبیہ پڑھتا ہے. اور جب کوئی عام انسان غریب اور فقیر حج کرتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ بھی وہی تلبیہ ہے. کیا امیروں کے تلبیہ اور ہے، غریبوں کا اور ہے؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یاد رکھیں پیسہ کچھ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. کسی کو پیسہ دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ معیار ہے اور ترازو ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجے بلند فرماتا ہے. توحید کی حقیقت کا بیان، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائیں گے، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کسی کے لیے قربانی نظر نیاز نہیں دیں گے. توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ توحید ہے کہ نہیں؟ یہ توحید ہے. نمبر آٹھ ہے، کتنی پتہ نہیں. اس کے بعد والا پوائنٹ نمبر آٹھ، شرک کی حقیقت کا بیان. شرک وہ ہے جو اس کے مخالف ہو جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اے علی میری مدد فرما، اے غوث مجھے نیک اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرما. کتنی تعجب کی بات ہے. شیخ ایک شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن جبرین رحمت حفظ اللہ، مطلب ایک مرتبہ میں حج عرفات کے دن لوگ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں وقفہ پہ عرفات کے اندر، جبل کے بالکل قریب وہاں پہ. تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، بزرگ تھا، عجم سے تھا، عجمی تھا، انڈیا پاکستان کے علاقے سے تھا، دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف کیے. کہتے میں نے اس طرف دیکھا، مجھے اس شخص پہ ترس آیا کہ کتنا اس عمر میں بزرگ ہے، ہاتھ دونوں آسمان کی طرف. لیکن جب میں نے اس کے الفاظ سنے تو میرے نیچے سے زمین نکل گئی. کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما. دیکھیں اس جگہ پہ عرفات کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس دن میں نازل ہوتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اور فرشتے سے مباحثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتے دیکھو میرے بندے کیوں آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے کس لیے آئے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا ان کو. اور وہاں پر اس جگہ پہ غیر اللہ کو پکارا جائے ان للہ و ان الیہ راجعون, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. زبان سے لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, عملا اس کے بالکل مخالفت. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں تلبیہ کا مطلب کیا ہے. تلبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم پیغام رکھے ہیں, اگر وہ سمجھ لیتا تو اللہ کی قسم کبھی زبان سے یہ نہ کہتا. نمبر 9, نکر فی سیاق النفی, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. تو لا شریک نکر ہے لا, اور شریک لا نفی ہے, اور شریک نکر ہے, تو یہ مطلب ہے کوئی شریک بھی نہیں, نہ ربوبیت میں, نہ الوہیت میں, نہ اسماء و صفات میں, ہر قسم کے شرک کی نفی ہو رہی ہے. نمبر 10, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم یہ تو مانتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, پیدا خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پسند کیا ہے اور ان کو عطا فرمایا ہے خلق, رزق اور تدبیر. تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہیں اور غوث عطائی طور پر خالق ہیں, تو یہ کرامت ہے ان کی, تو کیوں نہ ان سے مانگے. میرے بھائیو جب آپ یہ تلبیہ پڑھتے ہو لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں, ہر قسم کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہو. اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منع فرما دے کہ یہ شرک ہے, پھر یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ اسی کو پھر جس کو ابھی شرک فرمایا ہے اسی کو کسی اپنے بندے کو عطا فرما دے اور اس کو توحید بنا دے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسے ایسا گناہ بنا دے, شرک ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, ایک ایسا گناہ جسے کبھی معاف نہیں کرتا, پھر وہی چیز کسی اپنے بندے کو عطا کر دے اور وہ توحید بن جائے. اور یہ عطائے ذاتی کا مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ کسی صحابی سے کبھی سنا ہے اپنے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ عطائے طور پر خالق ہے؟ صحابہ کرام کس سے مانگتے تھے؟ کبھی کسی صحابی کے منہ سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا رسول ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما؟ ہمیشہ یہ فرماتے, یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ادع اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے فلان مصیبت ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو کبھی ان کی وفات کے بعد کسی صحابی نے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ اللہ تعالیٰ کب عطا فرمایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ان کو پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی؟ ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. کیا وفات کے بعد کوئی طاقت یا طاقت عطا فرمائی؟ کسی صحابی سے ثبوت نہیں ملتا. آخر یہ طاقت کب عطا فرمائی؟ صحابہ کرام کا دور بھی گزر گیا, تابعین کا دور بھی گزر گیا, محدثین کا دور بھی گزر گیا, فقہا کا دور بھی گزر گیا. جب بدعتی لوگ آئے اور صوفی لوگ آئے تب اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھیں اور یاد رکھیں, جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے. نبوت عطا فرمائی, واضح بیان کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا, ان اعطیناک الکوثر, واضح بیان کیا کہ نہیں؟ اعطیت خمسن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گی, کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان, یہ کب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ تو پیدا بھی کر سکتے ہیں, تو رزق بھی دے سکتے ہیں, تو تدبیر بھی کر سکتے ہیں, کن فیکون بھی تیرے ہاتھ میں, اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا, وحی الرحمن تو آج بند ہو گیا, آج کہیں نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو رحمان کی وحی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن شیطان کی وحی کے دروازہ کھلا ہے تا قیامت کھلا ہے. شیطان جسے چاہے جو وسوسہ دل میں ڈالتے رہے اور لوگ اسے نعوذ باللہ وحی سمجھ کر اس پہ عمل کرتے رہیں تو انہیں جواب اپنے رب کو خود دینا ہے. تو یہ ذاتی عطائے کے مسئلے کا بھی یہاں پہ رد ہوتا ہے. سارے کا سارا حج توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق ہے. نمبر 13 حمد و ثنا. حمد یاد رکھیں عبادت ہے, اور جو جس عبادت ٹھہر جائے اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں شکر کا لفظ نہیں ہے, حمد کا لفظ ہے. شکر اور حمد میں یہ فرق ہے کہ شکر ہوتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں, کوئی آپ کے احسان کرتا ہے آپ کہتے ہیں شکریہ, اور حمد ہوتا ہے ہمیشہ چاہے کوئی آپ پہ احسان کرے یا نہ کرے. تو حمد جو ہے اس ذات کو دیکھا جاتا ہے جو حمد کے لائق ہے, اس کے صرف عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے احسان کیا ہے کہ نہیں. شکر میں صرف عمل کو دیکھا جاتا ہے ذات کو نہیں دیکھا جاتا, اور حمد میں ذات کو دیکھا جاتا ہے عمل کو نہیں دیکھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو حمد و ثنا کے لائق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور ایسا نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, عقل کی اور عقل والوں کی جو عقل ہیں وہ حیران رہ جاتی ہیں یہ نظام کیسے چل رہا ہے. تو حمد و ثنا کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, تیرے سوا کوئی مالک نہیں, تیرے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں, جب زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہی مشکل کچھ ہے, یہ حاجت روی کسی اور کے لیے کیوں؟ نمبر 15 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں, لکا والبلک, پوری کی پوری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی تھوڑی سی بادشاہت دی ہے, بندے کے لیے بھی کچھ دیا ہے. بندہ مالک ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی اس جسم کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک ہیں. بیوی بچوں کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک ہیں. یہ جیب میں ریال روپے ہیں اس کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک. لیکن کیا آپ کا ملک مکمل ملک ہے؟ یعنی آپ اپنی جان لے سکتے ہو؟ حرام ہے. پیسہ نکال کے جلا سکتے ہو؟ حرام ہے. بیوی بچوں کو ناجائز تکلیف دے سکتے ہو؟ حرام ہے. تو آپ جب اپنی نفس کے پورے مالک نہیں ہو, اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی پورے کائنات کا مالک ہے, تو معبود اور عابد کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو. کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشت, یا کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا دنیا کا کوئی بادشاہ ہو, وہ اپنے ملک میں بھی ناقص ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ملک کامل ہے. نمبر 16 پوری کائنات میں تصرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے, قانون صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے, اور تدبیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. کسی ذات کی, کسی بندے کی, کسی فرشتے کی, کسی نبی کی, کسی ولی کی کوئی تدبیر نہیں ہے. نمبر 16 عبادت کا واحد مستحق اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ رب بھی وہی ہے, اور جو رب ہے وہ عبادت کا مستحق ہے. جو ہم زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا تیری ہے, سر نعمتیں بھی تیری طرف سے, اور مالک بھی تو ہے, یعنی رب تو ہے, پیدا کرنے والا تو ہے, رزق عطا فرمانے والا تو ہے, تو عبادت کے لائق بھی تو ہے. یہ عبادت تیرے سوا کسی کے ہم صرف نہیں کریں گے. تو یاد رکھیں جس نے حج کیا اور یہ تلبیہ پڑھا اس کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھا تو اپنے رب کا محتاج ہے, اور محتاج کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا. اگر حضرت علی نے حج کیا اور کیا, انہوں نے لبیک پڑھی, تو وہ خود محتاج ہیں, کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتے. اگر غوث نے بھی حج کیا تو وہ بھی محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے حاجت روا کبھی نہیں ہے. نمبر 16 اگر زبان سے حج میں تلبیہ پڑھتے ہو بار بار, اور یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کروں گا, حج کے فوراً بعد مقر کیوں جاتے ہو؟ حج میں اقرار اور حج کے فوراً بعد انکار. ابھی لبیک اللہم لبیک, تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے, تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. حج ختم ہوا, سب سے پہلے جاتے ہیں قبر کا طواف ہوتا ہے, بے فلانا حج سے واپس آ گئے, کہاں گئے تمہارا حج, کہاں گئے تمہارا وہ تلبیہ. نمبر 17 وما قدر الله حق قدره. اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا لوگوں نے. اگر یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے, کتنے عظیم رب ہیں, پورے کائنات کے مالک ہیں, حمد و ثنا کے مالک بھی وہی ہیں, سر نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں, بادشاہوں کا بادشاہ بھی وہی ہے, اگر یہ اچھی طرح سمجھ لیتے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے, جو عظمت ہے وہ سمجھ لیتے تو اللہ کی قسم کبھی اس زمین پہ شرک و نافرمانی نہیں ہوتی. یہ نافرمانی اور شرک اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق قدری ہی, اللہ تعالیٰ کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے اس بندے نے نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں جانی اس بندے نے. نمبر 18, اس کی اہمیت اور تأکید, لا شریک لک. آخر میں کیا کہتے ہیں ہم, لا شریک لک. پھر وہی تأکید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی شرک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے, میں حج میں بار بار یہی دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں کبھی شرک نہیں کروں, کسی ذات کو شرک نہیں ٹھہراؤں گا میں. وہ نمبر 20 یا 21 پتہ نہیں, تلبیہ میں آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, اس وعدے پر زندگی ساری قائم رہنا اور وعدہ نبھانا, اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری اور کامیابی ہے. اتنا کافی ہے, کچھ باقی ایک دو پوائنٹ ہیں کہ لوگ جیسے اللہ تعالیٰ گھر کا حج کرتے ہیں, کچھ لوگ بعض قبروں کی طرف بھی حج کرتے ہیں. والله مجھے تعجب ہوا, یمن میں ایک قبر مشہور, حود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر, تو لوگ وہاں پہ جا کے حج کرتے ہیں. شوال میں حج ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے وقفہ کا, جسے عرفات میں وقفہ ہوتا ہے, اس کے بعد والے دن میں قربانی ہوتی ہے, پھر کنکر مارنے ہوتے ہیں. کنکر کہاں مارتے ہیں, ایک محدفہ ایک جگہ پہ ہے پتھر, وہاں پہ جا کے کنکر مارتے ہیں, ساتھ ساتھ کنکر مارتے ہیں. طواف صفا کہاں گیا, قبر کا طواف ہوتا ہے اور صفا کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے لمبی سی, وہاں پہ وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, واپس آتے ہیں. لوگوں نے اب اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یمن میں حضرموت کے علاقے میں, یہ آج بھی قبر موجود ہے, خاص لباس پہن کے لوگ جاتے ہیں, 3-4 دن وہاں پہ رہتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ حج سے تعلق ہے, کین اے ڈیڈ پرسن پرفارم حج آن ہر بہاف, اس یو ڈیڈ پرسن ہیز دا انٹینشن آف پرفارمنگ ریلیٹو از اے پرسنل اماؤنٹ. یاد رکھیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کا حج کر سکتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, عورت مرد کا, مرد عورت کا کر سکتی ہے, اس میں کوئی بھی مانت نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے نمبر 1 کہ اس نے اپنا پہلے حج کیا ہو, یہ ضروری ہے, یہ اہم شرط ہے. نمبر 2, وہ حج کرنے کے خود لائق ہو. نہیں, چھوٹا بچہ ہے جس پر حج فرض نہیں, وہ کسی بالغ کا حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اپنا حج نفل ہے. تو جس کا اپنا حج صحیح ہو, جس پر حج کی شرطیں پوری ہو جائیں, تو وہ شخص حج کر سکتا ہے. اگر شخص مر جائے تو مردہ کا شخص حج کر سکتا ہے, مردہ شخص کا حج کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپاہج ہو یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا شفا مشکل ہو یا علاج مشکل ہو, یعنی فالج کا مریض ہے, یا تیسرا ایسا شخص جو سفر نہ کر سکے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے, تو ایسے شخص کا بھی آپ حج کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. رشتہ ضروری ہے, رشتہ بھی ضروری نہیں ہے, رشتہ داری ضروری نہیں ہے. زندہ کا حج آپ کر سکتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحیح بخاری میں ایک عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں, بوڑھے ہیں, سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے جم کے, کیا اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے یعنی مستطیع ہیں, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں, آپ ان کی طرف سے حج کر لیں. تو یہاں پر مرد عورت کا, عورت مرد کا کوئی فرق نہیں ہے, والد ہیں مرد ہیں اور ان کی بیٹی کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل کہ کوئی بھی کسی کا کر سکتا ہے, ابو داؤد میں سے سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا یہ کہتے ہوئے لبیک عن شبرما, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون ہے شبرما, تو اس شخص نے کہا کہ شبر امام میرا بھائی ہے، یعنی زنید سگا بھائی یعنی مسلمان بھائی، کوئی میرا ساتھی ہے دوست ہے ان کی طرف سے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص سے پوچھا کیا تم نے اپنا حج کر لیا؟ تو شخص نے کہا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کا حج کرو. جی 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 جو مر چکا ہو اس کا بھی کر سکتے ہیں، جو زندہ ہو. تندرست کا نہیں کر سکتے آپ، تندرست کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا کبھی موقع دے خود کر لے، لیکن ایسی بیماری ہے جو فالج کا مریض ہے، بوڑھا بھی ہے، اب اس کے لیے دروازے بند ہیں تقریباً، کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تندرست ہو بھی جائے پھر بھی بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. اور اکثر ہم غلطیاں دیکھتے ہیں کہ کافی بوڑھے بیچارے آئے ہوتے ہیں اور جو چل بھی نہیں سکتے بیچارے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی اور کو وکیل بنا کے حج کروا سکتے ہیں. بہرحال دوسرا سوال ہے کہ اف وی نو دس پرسن یوز ٹو ڈو ایکٹس آف شرک اور بدعت، کین ہی پرفارم حج آن ہر بیہاف؟ دیکھیں جس نے شرک کیا اس کے لیے حج دور کی بات ہے، آپ دعا مغفرت بھی نہیں کر سکتے، حج تو دور کی بات ہے. جس نے شرک کیا اور شرک پر مر گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک پر ہی مرا ہے، آپ کو یقین ہے، تو اس کی طرف سے آپ حج نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ دعا مغفرت بھی نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اور دعا کی دو چیزوں کی، نمبر ایک اللہ تعالیٰ اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، اور دوسری چیز یہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی، دوسری کی اجازت نہیں دی، قبر کی زیارت کی اجازت دی لیکن مغفرت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کی وفات شرک پر ہوئی. تو کسی جو لوگ شرک پہ وفات پاتے ہیں یا ایسی بدعت ہوتی ہے جو مکفرہ ہے، تو ان کے لیے حج کرنا بھی جائز نہیں ہے.